سے دوڑ کر کے دوائی خود سے دینا چاہتا ہے، اس میں جھوٹ بول کر کے آگے پیچھے کر کے کچھ دوسرے کے ساتھ اپنی دشمنی کا بدلہ لینا چاہتا ہو، کچھ بھی ہوگا بہرحال کوئی نہ کوئی خلل ضرور ہے، اس وجہ سے اس کو مذموم کہا گیا جو بغیر گواہی کے طلب کیے کہ ہم تمہارے لیے تیار ہیں چلو ہم گواہی دیں گے. اس میں کئی پہلو بھی آ سکتے ہیں، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، کوئی کہا کوئی ہوئی گفتگو ہوئی اور بات چیت ہوئی الٹی سیدھی، وہ ہو سکتا ہے دوسرا مخالف جو ہے ایک دوسرے کا ہو سکتا ہے ٹھنڈا پڑ جائے، لیکن اس میں لوگ کہتے ہیں چلو اس نے کیوں تم کو کہا، ہم گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. یہ سب مسائل بھی اس میں بہرحال اس حدیث میں یہ شہدون والا استشہدون اس میں معتبر ہیں، یعنی یہ کہ جو شخص بڑھ کر کے گواہی دینا چاہتا ہے بغیر گواہی کے طلب کیے ہوئے اس سے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہے یا یہ کہ اس کے اس فعل سے فتنہ پھیلنے کا زیادہ سے زیادہ خطرہ ہے. یہ شہدون والا استشہدون یہاں حدیث کے اعتبار سے ایک حدیث دوسری بھی آئی ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ خیر افضل الشہداء من یشہد قبل ان یطلب منہ الشہادہ، اچھا گواہ وہ ہے کہ گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی وہ گواہی دے، یعنی اس سے گواہی طلب نہیں کی گئی اس کے باوجود آ کر کے اس نے گواہی دی، بہت اچھا گواہ ہے. یہ حدیث اور اس حدیث میں دونوں میں ٹکراؤ ظاہری ہوتا ہے، لیکن نہیں دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. محدثین کا کی تفسیر یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا حق ضائع ہو رہا ہے، اگر اس کے لیے ہزاروں گواہ ہیں جس کو آدمی صاحب حق جانتا ہے گواہ لے کر کے اس کو اور اس کو اور اس کو لے کر کے حاضر کر رہا ہے، چند آدمیوں کو لے کے گیا تو کام اس کا مکمل ہو گیا، لیکن کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گواہ نہ ہونے کی وجہ سے حق ضائع ہو رہا ہو، اس صاحب حق کو یہ نہیں پتا کہ کوئی گواہ بھی ہے اس کے بارے میں ہمارے مسئلے کے لیے. اس حالت میں اگر کوئی شخص اٹھ کر کے کہتا ہے نہیں تمہارا حق ضائع ہو رہا ہے، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں حاضر تھا، تو اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ افضل شہداء میں سے ہے، اچھے گواہوں میں سے ہے، کیونکہ حق کے لیے وہ کھڑا ہوا اور حق کے نافذ کرنے کے لیے کھڑا ہوا. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں بھی آتا ہے، کیونکہ اگر چھوڑ دے تو حق وہاں ضائع ہو جائے گا. اس وجہ سے اس حدیث میں جس میں کہا گیا کہ جو شخص گواہی کو طلب کرنے سے کیے جانے سے پہلے گواہی دے رہا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف گواہ وہی ہے، صاحب حق نہیں جانتا کہ ہماری گواہی اس کے پاس ہے، لیکن آ کر کے پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں تمہارا حق ضائع ہو رہا ہے، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں حاضر قصہ تھا، میں قصے کو جانتا ہوں اچھی طرح، تو وہاں اس کی فضیلت اس کا اجر اس کو ملے گا. ثم ان بعدکم قوم یشہدون ولا یستشہدون ویخونون ولا یؤتمنون. صحابہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے خیانتیں کریں گے اور وہ امانتیں محفوظ نہیں رکھیں گے، ولا یؤتمنون امانتوں میں خیانت کریں گے، کوئی بھی چیز ہو امانت کی، یہ نہیں کہ پیسے اور مال اموال ہی صرف امانت کے، نہیں ایک بھید بھی راز بھی کوئی ایسی چیز ہے، یہ سب امانت ہوتی ہے، اگر آدمی اس کو پھیلا رہا ہے اور اس کو نہ پھیلانا بہرحال شریعت میں بھی ہے ایسا کہ اگر کوئی غلطی اس نے کی ہے اس کو چھپا لے آدمی ڈھانک لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کے عیب کو ڈھانکے گا، وہ بھی ایک امانت حقیقت میں شرعی امانت ہو گئی، شرعی حکم کے مطابق وہ امانت ہو گئی، اس کو بھی وہ پھیلائے نہیں، لیکن خیانت کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو ہوا میں اڑا دے چاروں طرف اس کو بدنام کر دے، یہ بھی خیانت ہے. اور سب سے بڑی خیانت جس کو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے امانت کوئی چیز دی پیسے کی اور کوئی چیز کی، اس نے اس کو وہ مکر گیا اور کہتا کہ نہیں تم نے ہمیں کوئی چیز نہیں دی ہے اور اس کا حق لے لیا. یا خونون والا یو تمنون وینظرون والا یو خون، آئیں گے لوگ بعد میں صحابہ کے ایسے لوگ بھی جو نظر مانیں گے اللہ کے لیے لیکن اس نظر کی وفا نہیں کریں گے، جب سخت دن آئے سختی آئی تو نظر مان لیا کہ اگر ایسا ہو گیا ہمارا بچہ شفا یاب ہو گیا ایک بکرا ذبح کروں گا، بچہ شفا یاب ہو گیا بھول گئے ٹال مٹول کرنے لگے اور کوئی ایسی بات ہوئی. نظر کے بارے میں فقہی مسئلہ یہ ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ اس کو نظر ماننا یہ مکروہ ہے اور جب نظر مان لیا تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، نیک بندے نظر کو پورا کرتے ہیں لیکن نظر کا ماننا یہ مکروہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر نہ کوئی مقصد آگے پیچھے نہ آگے کر سکتا نہ پیچھے کر سکتا ہے، انما یستخرج من البخیل، جو شخص ضرورت پہ خرچ نہیں کرتا ہے بخیل کا مال اس سے نکالا جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اس رشوت سے ہماری اس رشوت سے اللہ تعالیٰ نے بچے کو گویا شفا دیا. نہیں, یہ نہ سمجھے کہ اس کے دینے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیا ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں اگر یہ سمجھنے لگا اللہ کی مرضی آپ ہزار دیں, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ایک داعیہ ایسا ہوتا ہے, ایک سبب ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ نہیں اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے, تو پھر وہ نظر ماننے لگتا ہے. آدمی عام دنوں میں خرچ کرتا رہے تو اس خرچ کرنے کو کی فضیلت ہے. ان صدقہ تطفئ غضب الرب, صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. لیکن جب وقت پڑتا ہے, مصیبت پڑتی ہے, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں عام دنوں میں خرچ نہیں کرتے لیکن جب مصیبت آئی تو گویا اللہ کو رشوت دینا چاہتے ہیں. یہ تعبیر کی ہے فقہ نے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدمی نظر کو نہ مانے, کوشش یہ کرے, لیکن اگر مان لیا تو وہ اس کا پورا کرنا واجب ہے. کیونکہ جو لوگ پورا نہیں کریں گے ان کے بارے میں مذمت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آئیں گے جو خیر القرون کے اعمال میں سے نہیں ہوگا, وہ کیا ہے کہ وہ نظر بھی مانیں گے لیکن نظر کو پوری نہیں کریں گے. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَن, اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ روزی دے گا, کھائیں پئیں گے اور اللہ کی عبادت میں سستی برتیں گے, موٹے ہو جائیں گے. تو موٹا ہونا حقیقت میں یہ گویا دلیل ہے کہ روزے بھی نہیں, روزہ وغیرہ اگر رکھتا رہے آدمی تو جسم بھی ایک اعتدال میں رہتا ہے, لیکن رات دن کھانے پینے سے بھی تو جسم زیادہ سے زیادہ بھاری ہوتا رہتا ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے کئی مراحل اور کئی دن اس طرح کے بیان فرمائے جن کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. تین دن مہینے میں روزہ رکھا گا تو اس کو الحسنۃ بعشر امثالہا, تین دن روزہ رکھے گا ایام بیس کا, یا مہینے کی پہلی تاریخ, دوسری تاریخ, تین دن رکھ لے تو پورے مہینے کے اجر کے روزے کا اجر اس کو ملے گا. اس طرح کی فضیلتیں حاصل کرنے والا آدمی یقیناً بہرحال اس کا جسم بھی اعتدال میں رہے گا, زیادہ موٹا نہیں ہوگا. اس وجہ سے زیادہ موٹا ہونے کو, موٹا ہونے کو حقیقت میں شریعت میں اچھا نہیں سمجھا گیا ہے. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ کھانے پینے کے بارے میں بھی احتیاط کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت پر نہیں کھاتے ہیں جب تک بھوک نہ لگ جائے, اور بھوک رہتے ہوئے بھی پورے طور پر ہم بھر نہیں لیتے ہیں اور کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایاکم والبطن, پیٹ بڑھانے سے بچو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بطن بطن, حضرت علی کہتے ہیں کہ پیٹ توند نکالنے اور پیٹ بڑھانے سے بچو. فإنها مفسدۃ للجسم و مفسدۃ عن العبادۃ, جسم کو خراب کرنے والی چیز ہے اور اللہ کی عبادت سے سست کرنے والی چیز ہے. بہرحال تو یظہر فیہم السمن, بعض مرتبہ آدمی ایسا بھی ہوتا ہے, مجبور ہوتا ہے روزے میں اور ہی موٹا ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, تو وہ چیز اس کے یعنی اس کے اختیار سے باہر ہے. لیکن یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کھائے بیل کی طرح, اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہ کرے, یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ ہم دے کر کے اپنا کم کھائیں دوسرے کو دے دیں, قیامت کے لیے اس کو اجر ملے گا. یہ سب مقصد ہے موٹا پن کی مذمت بیان کرنے کے سلسلے میں. وفیہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایت ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, پیارے رسول فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پہلی روایت کی طرح کہ سب سے پہلا زمانہ افضل زمانہ میرا زمانہ, پھر میرے صحابہ کا زمانہ, پھر تابعین کا زمانہ, پھر ان کے بعد آنے والوں کا زمانہ ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے زمانے میں, پیارے رسول کے زمانے کے بعد تین زمانے کا ذکر آپ نے فرمایا کہ یہ خیر القرون ہے. ثم یجیء قوم, ان کے بعد لوگ آئیں گے, تسبق شہادت احدہم, کہ ان ایک کی قسم ایک کی گواہی قسم سے آگے بڑھ کر رہے گی, قسم بھی کھائے گا تیزی جلدی جلدی اور گواہی بھی دے گا. وہ یمین ہو شہادت ہو, یعنی قسم کھا کر کے, جھوٹی قسم کھا کر کے گواہی دے گا, گواہی دے گا قسم کھائے گا. یہ چیز مضموم ہے, یعنی یہ کہ گواہی دے آدمی تو سچی گواہی دے, اس میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب بار بار قسم کھائے گا آدمی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شاید جھوٹا ہے, اس کو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, اعتبار دلانے کے لیے قسمیں کھاتا رہتا ہے. اس وجہ سے زیادہ قسم کھانا بغیر ضرورت کے یہ بھی مضموم ہے. ولا تطیق الحلاف مہین حماز مشائن بےمین, حلاف زیادہ سے زیادہ قسم کھانے والوں کی بات نہ مانو. وہ ایک خاص آدمی کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی, لیکن ایک عام قاعدہ ہے وصول تفسیر کا, العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, عام لفظ کا اعتبار ہوگا یا لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا. تو کتنا بجے ہیں ابھی؟ تو بہت ٹائم ہے تھوڑا، سوالا زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیے بھائی. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کیا پیدا ہوئے بچے کے کان میں اذان دینا جائز ہے یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں شرعی ہیں اور صحیح حدیث سے ثابت ہے تو یہ کام کرنا ہے، نہیں ثابت ہے تو نہیں کرنا ہے. علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن حدیث صحیح نہیں ثابت ہے پیارے رسول سے اذان یا اقامت کہنے کے بارے میں. اس وجہ سے پیارے رسول کی جو سنت ثابت ہے بچے کے اوپر نفخ اور نفس اس سے کرنا چاہیے. بچے کے اوپر رقیہ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، معوذات پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے اوپر رقیہ کرتے تھے. یہ پیدا ہوتے وقت، روزانہ صبح کو یا شام کو جب بھی ہو بچوں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. اور اذان دینے کی روایت صحیح نہیں ہے. اسی طرح بائیں کان میں اقامت دینے کی، دائیں کان میں اذان دینے کی روایت صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے بہرحال یہ فعل جب تک سنت ثابت نہیں ہے اس کا کرنا بھی سنت نہ ہوگا.
مرنے کے بعد اب قبر میں تقبیر کہتے ہیں، ادھر قبرستان میں دیکھا، یہاں
کان میں بھی اذان دیتے ہیں.
ہاں، مرنے پیدا ہوتے بھی اذان دیتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اذان دیتے ہیں. اب ہو چکی نماز، مصلی اٹھائیے. تو اذان دیتے، یہ بھی ایک چیز نئی ہے جو احداث، جس کو محدث اور بدعت کہا جاتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. کیونکہ پیارے رسول کے زمانے میں پیارے رسول کے سامنے کتنے لوگ دفن ہوئے، لیکن آپ نے نہ کوئی اذان دلوائی نہ اذان اور کوئی سامان ان کے ساتھ رکھوایا. ہم نے دیکھا یہی مکے میں، اچھے عقیدے کے لوگ تھے، سبحان اللہ جانتے تھے لوگ، لیکن جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو بچے ان کی قبر میں گیہوں چھڑک بوئے، پتہ نہیں کس لیے. گیہوں ایک مٹھی لے کر کے ان کے جسم پر اور ان کے اندر قبر میں وہ چھڑکا انہوں نے بویا، پھر اس کے بعد قبر کے اوپر بھی اس کو بویا. پتہ نہیں کیا مقصد ان کا ہے کہ شاید اس گیہوں کی وجہ سے یا کھائیں گے. یہ سب چیزیں اصل میں غلط ہو جاتی ہیں. کوئی بھی چیز جو پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہے وہ محدث اور ضلالت اور گمراہی کا سبب ہے. اس وجہ سے آدمی کو بچنا چاہیے، اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو نرمی سے سمجھا دے، بھائی دیکھو یہ چیز ان کی تکلیف کا باعث ہوگا، کیونکہ سنت کے خلاف ہو رہا ہے. پیارے رسول کی سنت کے خلاف پیارے رسول کو بھی تکلیف ہوگی، اس وجہ سے یہ کام نہ کرو. سمجھا دیں، نہیں مانے لگتا رہیں بے مسیطر، آپ دروغہ نہیں ہیں کسی کے اوپر، ان کو جانے دیں. ہندوستان کے حالات کے حساب سے کیا دکان یا مال کا انشورنس کرانا جائز ہے؟ آپ نے شاید ہندوستان کے علماء کا فتویٰ بھی پڑھا ہو. کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں کے خلاف رات دن ریشہ دوانیاں اور ترتیبات اور تنظیمات ایسی ہیں کہ ان کی دکانوں کو یا جہاں وہ لوگ مضبوط ہیں ان کو کمزور کیا جائے، تو اس صورت میں بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ دکان کا، گاڑی کا، اس قسم کی چیزوں کا کرا سکتے ہیں. البتہ جان اور دوسری چیز ہے، جیسے بچوں کی جان کا ہے، اپنے جان کا انشورنس کرانا کسی کے جسم کا یا جان کا، یہ انشورنس صحیح نہیں ہے. البتہ دکان اور مال کے انشورنس کا فتویٰ علماء نے ایسی جگہوں پر دیا ہے جہاں ان کے خلاف اس طرح کی چیزیں ہو رہی، تاکہ ان کو حفاظت ملے، تاکہ اس کی بنا پر ان کو حفاظت ملے، کیونکہ بہت کافی ان کو خرچ کرنا پڑے گا انشورنس کی شکل میں. بہرحال یہ ایک فتویٰ ہے علماء کا. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انشورنس کسی شکل میں جائز نہیں ہے. کیا کسی بھی جماعت کے رکوع میں شامل ہونے سے کیا وہ رکعت پوری مانی جائے گی؟ کسی بھی جماعت کا مطلب، یعنی نماز کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی بھی فرض نماز اس میں، یا کوئی بھی نماز ہے، عید کی نماز ہے، آپ پہنچے رکوع ہی میں، تو آپ کی وہ نماز رکعت صحیح ہے انشاءاللہ. اور بعض علماء نے کہا صحیح نہیں. یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہم نے کہ علماء کا اختلاف اس میں رہا ہے، اور حدیث سے دونوں کا امکان ہے. حضرت ابو بکرہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رکعت شمار ہوگی، وہی صحیح میری نظر میں ہے. میں بھی اس کے بارے میں بہت ہی یعنی سسپنج میں تھا. علامہ اس زمانے کے بہت بڑے محدث، ان سے بھی بحث کیا اور دوسرے روایات دیکھ کر کے. بہرحال یہی لگتا ہے کہ اس خاص حالت میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے وجوب کے باوجود بھی یہ رکعت شمار ہو سکتی ہے خاص حالت میں. لیکن اگر کوئی شخص پہلے سے کھڑا ہے، جماعت کے ساتھ ہے، وہ امام کے ساتھ لگ کر کے اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن وہ کھیل کر کتھر ادھر ادھر مشغول رہا، عین رکوع میں جا کر کے اس نے امام کے ساتھ رکوع کیا، تو وہ رکعت اس کی شمار نہیں ہو، کیونکہ اس نے تفریب کی، یعنی اس نے غلطی کی اپنی طرف سے. لیکن اگر کوئی شخص ایسی حالت میں مسجد میں داخل ہوا کہ امام رکوع میں ہے تو انشاءاللہ وہ رکعت شمار ہو سکتی ہے. البتہ اسی طرح جمعہ کی نماز کے بارے میں ہے, دوسری نمازوں کے بارے میں تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز میں آتے ہوئے اطمینان اور سکون سے آؤ, جلدی تیزی سے نہ آؤ. فما ادرکتم فصلوا ما فاتکم فاتموا, جو تمہیں نماز ملے اس کو پڑھ لو اور جو چھوٹ گئی ہے جو حصہ نماز کا اس کو پوری کر لو. یہ ہے تو اگر کوئی شخص ظہر کی نماز میں تشہد میں بھی آ کر کے ملا تو اس کی نماز صحیح ہے, باقی رکعتیں پوری کر لیں. صرف جمعہ کے بارے میں یہ روایت آئی ہے کہ بغیر پوری رکعت ملے ہوئے, یعنی یا تو قرات کے ساتھ یا کم سے کم رکوع کے ساتھ, جب تک پوری رکعت نہ ملے تو وہ جمعہ کی نماز نہ پڑھے, اس کے بعد وہ پھر ظہر کی نماز پڑھے گا چار رکعت انشاءاللہ. کچھ لوگوں نے ایسا بھی کہا کہ نہیں دو ہی رکعت پڑھے گا, بہرحال وہ جمعہ کی نماز اس وقت تک نہیں پائے گا جب تک پوری ایک رکعت دو رکعتوں میں سے اس کو نہ مل جائے. عام نمازوں میں کسی بھی جز میں نماز کے شریک ہوا تو باقی وہ پوری کر کے اپنی نماز مکمل کر لیں. جی بھائی کہہ رہے ہیں میں حنفی مسلک کا ہوں, جس طرح سے دیگر احناف لوگ نماز پڑھتے ہیں کیا ہمارا کوئی عمل حدیث رسول کے خلاف ہے؟ اگر خلاف ہے تو بیان کریں. اول تو میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی کسی بھی آدمی کے ساتھ کسی شہر کے ساتھ اپنی نسبت کر سکتا ہے. آپ اگر اپنے کو حنفی کہہ رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے, لیکن اس معنی میں کسی کو حنفی یا شافعی حنبلی مالکی کہنا غلط ہے. اس معنی میں غلط ہے کہ حدیث رسول ہوتے ہوئے بھی یہ کہے کہ نہیں ہم امام کے خلاف نہیں کر سکتے, یہ حدیث ہمارے مذہب کی نہیں ہے. یہاں پانی مرنے لگا, یہاں غلطی ہو رہی ہے, یہ چیز یہاں جائز نہیں ہوگی. بلکہ یہاں علامہ ابن قیم نے کسی جگہ دیکھا میں نے باقاعدہ, کسی نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتساب شرک ہے, اس کو شرک نہیں کہتے اس صورت میں, لیکن اس وقت شرک پھر رسالہ کہتے ہیں جبکہ پیارے رسول کی صحیح حدیث ہوتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. بہت سے مثال اس طرح کے ہیں. نماز کے مسئلے میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں صحیح مسئلہ میں بتاؤں گا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اختلاف تو ہے, لیکن رفع دین کی صحیح سے صحیح روایت یہی ہے کہ پیارے رسول ہاتھ اٹھاتے تھے. یہی چند مسائل ہیں جس میں اختلاف ہے, اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جو مذہب کے خلاف بھی کیا جاتا ہے. گزشتہ بخاری شریف کے درس میں ہماری یہ حدیث آئی تھی کہ کیا مکے کے گھروں کو کرائے پہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں. آپ یہ سوچیں, حقیقت یہ ہے کہ تمام ائمہ نے کہا ہے کہ جائز ہے, مکے کے گھر کا کرایہ دینا جائز ہے, سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, ان کا ورا, ان کا تقوی, انہوں نے کہا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرم والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد, مسجد حرام یعنی حدود حرم میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے برابر کیا ہے, چاہے وہ یہاں کا رہنے والا ہو یا باہری آیا ہو, آ کر کے یہاں کچھ دیر رہ کر کے جانا چاہتا ہو, سب حق میں برابر ہیں. اس آیت کو لے کر کے انہوں نے کہا ہے کہ کسی شخص کو یہ جائز نہیں کہ کسی کو گھر کرائے پہ دے, جو گھر اس کے رہنے کے کام میں آ رہا ہے اس میں وہ رہے اور باقی دروازہ کھول دے آ کر کے. آپ تاریخ دیکھ لیجئے پورے زمانے میں کیا کسی نے اس پر عمل کیا ہے, بلکہ وہی لوگ جو لڑائی کرتے ہیں امام صاحب کی اتباع میں اور امام صاحب کی اقتداء یا تقلید میں, ان کے گھر بہت کچھ مکے اور مدینے میں ہیں اور وہ باقاعدہ کرایہ دیتے ہیں, مانگے سے مانگا کرایہ لیتے ہیں لوگوں سے. تو مسئلہ حقیقت میں ایسا ہے کہ صرف لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہے, ورنہ بہت سے مسائل میں ہم امام کو نہیں لے رہے ہیں. وہاں چند مسائل میں کہتے نہیں یہ تو ہم اس مذہب کے ہیں یہاں چھوڑ نہیں سکتے, اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں اس کو بھی صحیح کہا جاتا. اب آپ یقین کریں یہ بھی ایک مسئلہ ہے, آپ کسی سے جا کر کے عالم سے پوچھیں, اللہ کے فضل سے میں نے ہدایہ شریف تک پڑھا ہے, قدوری بھی پڑھی ہے درد سبقن اور شرح وقایہ بھی پڑھی ہے دوسرے سال, پھر اس کے بعد ہدایہ بھی پڑھی ہے, ہدایہ مکمل نہیں کر سکے تھے ادھر آ گئے تھے بہرحال تو تھوڑا رہ گیا تھا, اس کو میں مطالعے میں رکھتا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہمارے پاس سب کتابیں مطالعہ بھی کرتا رہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے, دو سال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ, جو چاہتا ہے کہ اپنی رضاعت اپنے بچے کی رضاعت کو پوری کرے دو سال تک, ڈیڑھ سال پہ بھی آپ چھڑا سکتے ہیں, ایک سال پہ بھی چھڑا سکتے ہیں اور کوئی شکل بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ منقول ہے کتابوں میں کہ امام صاحب کا مسئلہ کہ نہیں مدت رضاعت ڈھائی سال ہے. اب اس کو اگر کوئی شخص صحیح سمجھ رہا ہے کہتا نہیں وہی صحیح ہے, آیت بھی جو کچھ کہے وہ بھی غلط ہے، یا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، پیارے رسول حدیث میں بھی ہے کہ ما کان فی حولین، جو دو سالوں میں رضاعت ہوگی وہی رضاعت مانی جائے گی. اس کے باوجود کہ نہیں جو امام صاحب سے ہم نے، تو شبہ ہے کہ امام صاحب نے ایسی بات کہی نہیں ہوگی، لیکن اگر کہی ہے تو لوگ اس کی ہزار تاویل کرتے ہیں. وہ کیسے کہتے ہیں میں سمجھاؤں آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں امام صاحب نے کوئی غلط نہیں کہا، رضاعت 2.5 سال 3 سال تک بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ 2 سال تو کلام پاک میں ذکر ہے، 2 سال پوری کرے اس کے بعد آہستہ آہستہ چھڑائے، 2 سال تک تو اس کا یعنی پورے طور پر پلائے، لیکن اچانک 2 سال کا ہوا بچہ اچانک چھڑا دو گے تو بچے کو تکلیف ہوگی. تب آہستہ آہستہ آج 2 گھونٹ پلاؤ، کل آدھا گھونٹ پلاؤ، اس طرح 6 مہینے تک بھی چل سکتا ہے. یعنی یہ چیز بہرحال اچھی نہیں لگتی ہے، پیارے رسول کی حدیث قرآن کے خلاف بھی اس طرح کی بات کو صحیح ماننا. اور مجھے تو شبہ ہے کہ امام صاحب نے بات کہی نہیں ہوگی، لیکن چونکہ ایک چیز منقول ہے اس پر لوگ لڑائی کر رہے ہیں. نہیں ہے، ایسے ہی ہے، بہت سے ایسے مسائل ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ حدیث رسول کے خلاف ہے، بہرحال یہ آپ پوچھیں خود انہیں لوگوں سے کہ بہت سے مسائل آپ ان سے جا کر کے پوچھیے جو تعصب برتتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے سب امام ہیں، سب کی بات لینی چاہیے، سب کی بات جہاں پیارے رسول کی حدیث آ جائے چھوڑ دینی چاہیے. ہم کسی کے خلاف اپنے دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہتے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کرو، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. اب اگر کوئی شخص ائمہ کو برا کہتا ہے تو وہ برا ہے حقیقت میں، لیکن پیران ہمیں پرند مریدہ ہمیں پرانند، کہتے ہیں پیر نہیں اڑتے ہیں مرید اڑانے لگتے ہیں. تو مرید لوگ جو ہیں وہی زیادہ سے زیادہ امام صاحب کے خلاف یا امام صاحب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے کہتے ہیں نہیں ہم انہیں کے پیچھے چلیں گے، حدیث وہ ان کی نہیں تھی، یہ شافعیہ کی حدیث ہے. ایسا بھی کہا جاتا ہے، یہ چیز غلط ہو جاتا ہے، یہ فکرہ غلط ہے، حقیقت میں یہ کہنا غلط ہو جاتا ہے. وہاں یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی امام کو لیں، یہ بھی ایک چیز غلط ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم انہیں کو لیں گے. کیوں انہیں کو لیں گے؟ آپ کے باپ دادا میں سے ہو رہے ہیں یا پردادا میں سے، یا باپ دادا نے وصیت کیا کہ انہیں کو لیجیے؟ نہیں، ہمارے سب امام ہیں، کسی کی بات جو سب سے قریب ہو. آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم اسی کے ساتھ رہیں، انہی کے ساتھ رہیں. آپ کو حق ہے کہ آ کر کے فتویٰ پوچھیں عالم سے کہ کیا صحیح مسئلہ ہے. عالم اگر شافعی کے مطابق ہے وہ فتویٰ دے دے تو وہی واجب ہے آپ کے لیے. فسألوا اہل الذکر، اہل ذکر ہر زمانے میں رہیں گے، ان سے جا کر کے پوچھو، وہ جو بھی مسئلہ آپ کو فتویٰ دیں گے اس پر عمل کرنا واجب ہوگا. اور یہ کہنا کہ نہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے، گناہگار ہوں گے اگر ہم چھوڑ دیں حدیث، جو کچھ بھی ہو ان کی بات چھوڑ دیں گے، تو یہ بات غلط ہو جاتی ہے. اس کو ہزار بار غلط کہا جائے گا، لیکن اپنے کو آپ کہیں حنفی کہیں، شافعی کہیں، حنبلی کہیں، کوئی بھی کہیں، لیکن جب حدیث کے خلاف پڑے تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار رہیں. اور یہ نہ کہیں کہ جو کچھ ہے وہ، جیسا کہ لوگوں نے اعلان کیا تھا کسی زمانے میں، کہتے ہیں کہ فلاں نے اس کے خلاف لکھا ہے، ہدایہ کے خلاف لکھا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ یہ بہت ہی بیکار آدمی تھے، فتنہ پھیلاتے تھے، ہدایہ کے خلاف لکھا ہے. اصل میں ہدایہ کے خلاف نہیں لکھا، انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے. کہتے ہیں ایک صاحب نے اعلان کیا کہ کوئی شخص ایک مسئلہ بھی ہماری فقہ کا حدیث اور قرآن کے خلاف دکھا دے تو ہم اس کی بات مان لیں گے. انہوں نے پورا بہت سے مسائل لا کر کے نکال کر کے انہوں نے دکھایا. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے فتنہ پھیلایا، فتنہ اصل میں ہنگامہ کیا کہ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایک امام کی اتباع ضروری نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک امام کی اتباع ضروری نہیں ہے، ہمارے سب امام ہیں. مفتی زمانے کا جو ہے وہ جو حق سمجھے اس پر بھی واجب ہے کہ کسی ایک امام کے تابع ہو کر کے فتویٰ نہ دے، یہ بھی واجب ہے، حقیقت یہ ہے. اسی کو آپ سب سچ سمجھیں انشاءاللہ. کوئی شخص اس کو غلط کہے تو آ کر کے مجھ سے بات کرے کہ کیسے اس کو غلط کہا جائے گا. پیارے رسول کے زمانے میں سب مسلمان تھے، کوئی امام نہیں تھا، اور جو بھی فتویٰ دے دیتا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے کوفہ میں، وہ فتویٰ دے دیتے تھے، حضرت معاویہ اور حضرت معاذ اور یمن میں، جہاں کہیں بھی کوئی تھا ہر ایک فتویٰ دیتا تھا، اس کی بات لیتے تھے، ہر ایک کی بات لیتے تھے. کسی کی خاص تقلید یا کسی کی خاص اتباع کسی پر واجب نہیں تھی. 200 سال کے بعد آ کر کے کسی کی اتباع کو واجب کہنا، یہ کس قرآن اور سنت سے ہو جاتا ہے؟ لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہم انہیں کو لیں گے، یہاں غلطی ہو جاتی ہے. بس آپ ہماری بات سمجھ گئے ہمارے خیال سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کو کسی بھی مسلک سے نسبت رکھیں، لیکن یہ عقیدہ ہو کہ ان کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہے، لیکن جو عمل ہے عملی طور پر ان کو معصوم بنایا جا رہا ہے، یہ غلط ہو جاتا ہے. اور اگر یہی تک بات رہے تو کوئی مسئلہ ہلکا ہے، اس کی بنا پر دوستی اور دشمنی کی بنیاد بھی رکھی جاتی ہے. سبحان اللہ, آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پہ ہندوستان پاکستان ہندوستان میں, جبکہ پاکستان بھی نہیں بنا تھا اور اب بھی پاکستان اور ہندوستان میں یہ مسئلہ ایک خاص دشمنی اور دوستی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہاں تک کہ لڑکیوں کا طلاق بھی دلا دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ابھی کیا ہو گئی اور وہ کیا نام ہے, وہ اپنے مسلک کا نہیں ہے. یہ سب باتیں بہت ہی بری ہو جاتی ہیں. مسئلہ جب یہاں تک پہنچا تو ہونا یہ چاہیے کہ فیصلے کی ایک چیز ہونی چاہیے, میزان لے کے آؤ. میزان کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور پیارے رسول کی سنت, جو اس کے مطابق ہو سب اس پر متفق ہو جاؤ تو جھگڑا ختم ہے. اور یہ کہا جائے کہ نہیں چپ رہو, وہ بھی جو کچھ کہیں وہ بھی صحیح ہے اور یہ جو کچھ کہیں وہ بھی صحیح ہے, یہ چیز نہیں صحیح ہو سکتی ہے. اور پھر اگر یہی ہے تو کتابوں میں ایک جنگ چل رہی ہے, کتابوں میں ہر مذہب کے ایک جنگ چل رہی ہے. ان کو کہتے ہیں یہ غلط, ان کو کہتے ہیں یہ غلط ہے, اور ان کے خلاف حدیثیں گڑھی گئیں. امام شافعی کو گالی دی گئی اور انہوں شافعیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو الٹا کہا. یہ سب باتیں بہت کچھ چلتی رہی ہیں تو اتفاق کہاں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے اتفاق کی اگر کوشش ہے یا خواہش ہے کسی کو تو کوشش یہ کرے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنائیں. ابھی ایک صاحب نے مجھے کیسٹ دی, کیسٹ تو سنی نہیں لیکن انہوں نے خلاصہ بیان کیا تھا. کہتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث کا حیضہ ان کو ہو رہا ہے اور حدیث پر جو عمل کرتے ہیں یہ زہر کھا رہے ہیں. حدیث کے قریب جانا زہر کھانا ہے. اس طرح کی باتیں کس عقل اور کس دین سے آدمی اپنے منہ سے نکالا, کیسٹ میں ہے. سبحان اللہ, کوئی صاحب ہیں اپنے ادھر کے پاکستان انڈیا کے, تو ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں جو فتنے پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ دین سے خارج ہیں, ایمان سے خارج ہیں. یہ سب باتیں, اتفاق اتحاد صرف اسی شکل میں ہو سکتی ہے جس شکل میں خیر القرون میں اتفاق اور اتحاد ہوا تھا, بس اور کوئی اور شکل نہیں ہو سکتی ہے. جب تک اور دوسری شکلیں دی جائیں گی اختلاف کا دروازہ زیادہ سے زیادہ کھلتا ہی جائے گا. بڑا عمرہ کس کو کہتے ہیں اور حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ حج اکبر اور حج اصغر آپ کا ہیں. چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ کوئی چیز نہیں ہے, حج اصغر یہ عمرہ ہے. اور حج اکبر کوئی بھی حج ہو, کسی دن بھی پڑے, وہ حج اکبر ہے. یعنی عرفات میں جا کر کے جب آپ حج کرتے ہیں حج کے دنوں میں تو وہ حج اکبر ہوتا ہے, چاہے وہ سوموار کو پڑے یا جمعہ کو پڑے. لیکن لوگوں میں مشہور ہے کہ نہیں جمعہ کو پڑے گا تو حج اکبر ہی ہو جائے گا, اکبر نہیں اکبر ہی ہو جائے گا, یہ بھی کہتے ہیں. یہ سب غلط ہے. اچھا بڑا عمرہ چھوٹا عمرہ, اصل میں بات کہ لوگوں نے تجارتی نقطۂ نظر سے یا گاڑی وڑی والوں نے اس طرح بنا لیا ہے کہ جیرانہ چونکہ دور ہے وہاں لے جانے میں 3 ریال ملتا ہے فیکس, اور عمرہ میں 1 ریال ملتا ہے, تو یہ چھوٹا عمرہ ہے بڑا عمرہ, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آدمی کو جس کو عمرہ کا حق ہے وہ کہیں سے بھی حدود حرم سے باہر جا کر کے عمرہ کر لے, وہ عمرہ صحیح ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والمصر والحضر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. رواه مسلم جلد اول. اس حدیث پر تذکرہ کرتے ہوئے بتائیں کیا اس طرح سے اتفاقی عمل کر سکتے ہیں. اس حدیث مسلم شریف کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے مدینے میں بغیر کسی خوف کے اور نہ بارش وغیرہ کا بھی کوئی سبب نہیں تھا آپ نے, اور نہ آپ سفر میں تھے, مدینے میں تھے, آپ نے ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھی, پھر مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھی. کیا کیوں پڑھی آپ نے؟ کیا یہ جائز ہے؟ پوچھا گیا خود. آپ نے پوری حدیث اگر نقل کی ہوتی تو اس میں مسئلہ حل ہو جاتا. حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ پوچھا گیا کہ کیوں پیارے رسول نے ایسا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اراد اللہ یخرج امته, پیارے رسول نے اپنی امت کو تنگی میں نہ یہ سوچا کہ میری امت تنگی میں نہ پڑے. اب رہ گیا مسئلہ علماء کا, کیا اس طرح سے اتفاقی عمل کر سکتے ہیں؟ علماء نے کہا ہے کہ زندگی میں پیارے رسول نے صرف ایک بار ایسا کیا, صرف ایک بار. سفر میں آپ جمع بین الصلاتین کرتے تھے, حج میں آپ نے صرف عرفات اور مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین کیا, لیکن اس وقت بھی سفر میں نہیں جمع بین الصلاتین اس وقت کرتے تھے جب آپ سفر میں مستمر ہوتے تھے. کہیں اتر گئے اور دو چار نمازوں کے لیے ایک ہی وقت میں رہنا ہے تو ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھتے تھے, لیکن جب سفر میں آپ رہتے تھے تو دو نمازوں کو اتر کر کے اکٹھا کر کے پھر آگے بڑھتے تھے تاکہ مسافت زیادہ سے زیادہ طے ہو سکے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ زندگی میں ایک بار پیارے رسول نے کیا, اگر کوئی شخص زندگی میں ایک بار ایسا کر لے رہا ہے تو یہ جائز ہے انشاءاللہ, کوئی اس میں حرج نہیں. یہ سب سے واضح بات یہی ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں, اگر آدمی تھکا ہے پریشان ہے اور کچھ ہے سونا چاہتا ہے عصر سے کچھ پہلے انتظار کرے تو اس پر تنگی ہوگی, اس کو تکلیف ہوگی, تو اثر بھی پڑھ کر کے پھر سو جائے, ایسا فتویٰ دیتے ہیں. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں اگر ایک بار جیسا کہ پیارے رسول نے کیا ہے یعنی پیارے رسول کے عمل کے مطابق اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو غلط نہیں کہا جائے گا، لیکن ہمیشہ اس کو عادت بنا لینا یہ صبح سے جواز کے عدم جواز کے صبح سے خالی نہیں. جی مکہ والے احرام اپنے گھر سے باندھ سکتے ہیں یا تنعیم جانا پڑے گا؟ صحیح انشاءاللہ راجع یہ ہے جو صبح سے بھی بچ کر کے کہ تنعیم ضروری نہیں ہے، حدود حرم سے کہیں بھی باہر چلے جائیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ رسول کی اس حدیث کے مطابق حتی اہل مکہ من مکہ، مکے والے مکے ہی سے عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھیں گے، تو اس روایت کو لے کر کے کہتے ہیں کہ اگر مکے ہی سے احرام باندھ کر کے عمرہ کرتا ہے تو یہ عمرہ صحیح ہے. لیکن پیارے رسول نے جب حضرت عائشہ کو تنعیم بھیجا تو اس سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، عمرے کے بارے میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، باہر جانا پڑے گا. اور یہی چیز راجح معلوم ہوتی. کیوں؟ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس پیارے رسول کے چچے زاد بھائی وہ فتویٰ دیتے ہیں ابن امت کو، کہتے ہیں کہ یا اہل مکہ، مکے والوں، تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں کہ تم عمرہ کرو. بعض روایت میں آتا ہے کہ تم لوگ طواف زیادہ سے زیادہ کرو، لیکن اگر کرنا ہی چاہتے ہو بھائی، تم کرنا ہی چاہتے ہو، فجعلوا بینکم وبین الحرم وادیا، حرم اور کے درمیان ایک ہل کی وادی کر لو، یعنی وہ ہل میں نکل جاؤ. یہ فتویٰ تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کا. اس فتویٰ کے تحت اچھا صحیح یہ ہے کہ مکے والے بھی کہیں باہر نکل جائیں، تنعیم جانا ضروری نہیں ہے، عرفات کی طرف رہ رہے ہیں تو وہیں باہر نکل جائیں، اور ادھر سرائے کی طرف رہ رہے ہیں تو وہیں باہر نکل جائیں، یہ اچھا یہی سب سے افضل ہے. السلام علیکم. یہ وضاحت کر دیں کہ